الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا موضوع ہے ہم اور ہمارا گھر، اور اس حوالے سے یہ کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنے کے کچھ سات رہنما اصول ہیں، ان کا بھی ذکر آئے گا۔ تو سب سے پہلے یہ کہ گھر والوں کے بارے میں حکم خداوندی، تو میں آپ کے سامنے سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 رکھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ وقودہا الناس والحجارہ، یعنی جہنم کی وہ آگ جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر۔ ایندھن وہ ہوتا ہے جس سے آگ مزید بھڑکتی ہے، تو جہنم کی آگ کا ایندھن یہ انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، جتنے جھوکے جائیں گے اتنی آگ بڑھے گی۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم پر ایسے تندخو اور سخگیر فرشتے مقرر ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، جو خلاف نہیں کرتے اس کے جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے۔ ویفعلون ما یؤمرون، اب وہ کر گزرتے ہیں جو بھی انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اور جیسے سخگیر فرشتے ہوں گے جہنم کے داروغا کہ وہ کسی کا لحاظ نہیں کریں گے۔ جب یہ مضمون آتا ہے وہ حدیث ذہن میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر ساتوں آسمانوں پر لے جایا گیا۔ جب آپ ایک آسمان پر پہنچتے تو وہاں کے فرشتے آگے بڑھ کر استقبال کرتے اور مسکراتے، آپ کا استقبال ہوتا، لیکن ایک فرشتے سے آپ کی ایسی ملاقات ہوئی جس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا اور اس کے چہرے پر ہلکی سی بھی مسکراہٹ نہیں تھی۔ آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت یہ جہنم کا داروغا ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ کہاں۔ تو آپ ذرا امیجن کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو رہی ہے اور بالکل سپاٹ چہرہ، تو ہماری تھوڑی سی کوتاہی اور تھوڑی سی دھیل کی وجہ سے یہ اندیشہ ہے کہ ہمارے پیارے جو ہے وہ جہنم واصل نہ ہو جائے۔ جس طرح ہمیں بچوں کی دنیا کی فکر ہوتی ہے، کتنی بھی سردی کیوں نہ ہو لیکن اسکول جانا ہے، صبح ہی صبح اٹھنا ہے، تیار ہونا ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے ہم، لیکن دین کے بڑے بڑے تقاضوں میں کمپرومائز کر جاتے ہیں، تو یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے، اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنی بھی فکر کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں، اپنے گھر والوں کی فکر بھی ہونی چاہیے۔ آج موقع ہے کہ ہم خود اپنے تمام گھر والوں کو جنت کا مستحق بنا سکتے ہیں، تھوڑی سی محنت کی جائے اور تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو اس کے لیے تیار کیا جائے۔ پھر سربیا خاندان کی یہ ذمہ داری بھی ہے، جیسے کہا گیا کہ بچاؤ اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو، اسی طرح بخاری مسلم میں روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعین، تم میں سے ہر ایک راعی ہے یعنی چرواہ ہے، نگہبان ہے۔ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں باس پرس ہوگی۔ تو ہم سے پوچھا جائے گا کہ گھر والوں کا کیا اہتمام کیا، انہیں دین سکھایا نہیں سکھایا۔ اور اسی طرح جیسے اب خواتین ہیں، ان سے اولاد کی تعلیم و تربیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور باقی جو دیگر ہیں جو ان کے ماتحت ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو اس کی فکر جو ہے ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں گھر بنتا کیسے، ایک مرد ایک عورت جب رشتہ ازدواج میں جڑتے ہیں، نکاح ہوتا ہے، تو اس سے خاندان وجود میں آتا ہے، یہ میاں بیوی، یہ جو ہے گویا بالکل بنیادی رشتہ ہے، یہ فرسٹ ڈائمینشن ہے خاندان کا۔ پھر جب اللہ اس جوڑے کو اولاد دیتا ہے تو ایک سیکنڈ ڈائمینشن خاندان کا ہو جاتا ہے، یہ میاں بیوی والدین بن جاتے ہیں اور والدین اور اولاد کا ایک سیکنڈ ڈائمینشن جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ اولاد میں کثرت دیتا ہے تو ایک تھرڈ ڈائمینشن بہن بھائیوں کا رشتہ وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے, اور یہ ایک بالکل بیسک وہ آپ کہیں بلڈنگ بلاک ہے معاشرے کا, اسے خاندان کہتے ہیں, اور کئی خاندانوں سے مل کر پھر پورا معاشرہ بنتا ہے. اور معاشرے میں صرف یہ رشتے ہی نہیں بلکہ ساتھ رہنے والوں کے بھی حقوق اللہ نے رکھے, انہیں ہم پڑوسی کہتے ہیں. اور ایک مرتبہ تو صحابہ کا قول ملتا ہے کہ اتنا انہیں پڑوس کے لوگوں کے احکامات اور ان کا خیال رکھنے کہا گیا کہ انہیں اندیشہ ہوا کہ کہیں وراثت میں پڑوسی کا حصہ نہ رکھ دیا جائے. ایک روایت ہے آپ نے تین دفعہ قسم کھائی کہ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. صحابہ لرز اٹھے, پوچھا قیلا من یا رسول اللہ, کہ کون ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جس کی عزت آسانی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. تو اصل میں ساتھ رہنے والوں کا بھی حق ہوتا ہے, ساتھ بیٹھنے والوں کا بھی حق ہوتا ہے. ایک مومن جو ہے وہ اپنی ہاتھ اور زبان سے لوگوں کو محفوظ رکھتا ہے, لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا. تو اسی میں پھر رشتے ناتے بھی ہیں, وہ تو زیادہ قریبی ہوتے ہیں. تو اسی میں پھر کنبہ بنتا ہے, اور انہی رشتے ناتوں سے آگے برادری بنتی ہے, اور پھر اسی سے ایک معاشرہ اور معاشرے سے ملک اور ملک سے ریاست وجود میں آتی. اگر سب ایک دوسرے کا خیال کریں تو یہ جو ہے سب کے حقوق ادا ہوں اور ظلم و استحصال سے سب محفوظ رہیں. اب گھرانے کے افراد کی پانچ اقسام بیان ہوتی ہیں, ایک گھر ایک خاندان. تو اس میں پہلے والدین ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق بھی رکھے ہیں, پھر بہن بھائی ہیں, یہ بالکل ابتدائی ہمارے رشتے ہوتے ہیں. اسی طرح پھر دیگر رشتے دار بھی ہیں, والدین کے جو والدین ہیں وہ دادا دادی, اور ان کے جو بہن بھائی ہیں وہ چچا اور پھپھیاں, اور جو والدہ کے جو ماں باپ ہیں وہ نانا نانی, اور والدہ کے جو بہن بھائی ہیں وہ خالہ اور ماموں ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے رشتے ہیں. اسی طرح پھر اولاد, یہ چار رشتے ہو گئے, اور پانچواں ہے شریک حیات. تو ابتدائی چار جو رشتے ہیں, والدین بہن بھائی دیگر رشتے دار اور اولاد, یہ ایسے رشتے ہیں کہ ٹوٹ ہی نہیں سکتے. ہم خدا خواستہ اپنے بھائی سے ناراض ہو جائیں تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم آج سے میرے بھائی نہیں ہیں. تو اکثر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, حالانکہ یہ رشتے اللہ نے بنائے ہیں, یہ ہم توڑنا چاہیں بھی نہیں توڑ سکتے. تو انہیں تو نبھانا ہوتا ہے, اس لیے شروع ہی سے خیال کیا جائے کہ بھائی نبھا کرنا ہے, کچھ دے کر کچھ لے کر کسی طرح راضی کر کر جو ہے وہ ان رشتوں کو نبھانا ہے. یہ تو بہت آسان ہوتا ہے کہ بس تم اپنے گھر میں ہم اپنے گھر میں, لیکن یہ کوئی اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اسلام کہتا ہے ان رشتوں کو نبھایا جائے. البتہ جو پانچواں رشتہ یہاں شریک حیات کا ہے, یہ رشتہ ٹوٹ سکتا ہے, لیکن اسے ابغض الحلال قرار دیا گیا. حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے برا لگتا ہے کہ بسا بسا گھر توڑ دیا جائے اور طلاق کا معاملہ ہو. تو بہرحال یہ پانچ بالکل قریبی رشتے ہیں, انہیں نبھانے کا حکم ہے. اب یہ کہ رشتوں میں تعلقات میں بھی محنت کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داریاں ہیں جو مختلف کرداروں میں عائد کی ہیں. جیسے باپ اگر ہمیں بنایا اللہ نے تو اولاد کے حقوق رکھیں. اگر جتنے اللہ نے اولاد کے حقوق رکھے ہیں ہم اتنے ادا کر رہے ہیں تو یہ عدل کہلاتا ہے, اگر اس سے بڑھ کر کر رہے ہیں تو یہ احسان کہلاتا ہے. اس لیے قرآن میں آتا ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین, کہ بے شک اللہ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو جو جس کا حق ہے اس سے بڑھ کر دیا جائے, لیکن اگر ہم وہ حق ادا نہیں کر رہے تو یہ ظلم کہلاتا ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے سارے کردار دیکھنے چاہیے. ہم کسی کے بیٹے ہیں, کسی کے بھائی ہیں, کسی کے ماموں ہیں, کسی کے چچا ہیں, اور کسی کے باپ ہیں. تو دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنا رول صحیح ادا کر رہے ہیں یا نہیں. اسی طرح خواتین کو بھی رشتے دیکھنے چاہیے, وہ کسی کی بیٹی ہیں, کسی کی بہن ہیں, کسی کی بیوی ہیں, کسی کی ماں ہیں, کسی کی پھپھی ہیں, کسی کی خالہ ہیں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے اللہ نے اس کردار میں جو مجھ سے مطالبہ رکھا ہے وہ میں ادا کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں یا نہیں, اور اسی پر پھر ہماری آخرت کی کامیابی کا بھی دار و مدار ہے. تو یہ بھی سمجھ لیں کہ گھر بھی ایک طرح کی ریاست ہوتی ہے, بس یہ کہ یہ تھوڑی چھوٹی ریاست ہے. اس وقت پاکستان کی ریاست 25 کروڑ عوام پر ہے, اور ہو سکتا ہے گھر کی ریاست میں صرف 7-8 لوگ ہوں, لیکن جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ بھئی پاکستان میں اسلامی نظام غالب ہو جائے, شریعت پر عمل ہو, ہر ایک کے حقوق اور فرائض جو ہے وہ ادا کیے جا رہے ہوں, اسی طرح گھر کی زندگی کو بھی ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق کرنا چاہیے. تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے. ہمارے استاد اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے مختار حسین فاروقی साहब वो कहते थे कि मैंने अपने सारे बच्चों को बीवी को जमा किया और बिठाया और कहा कि देखो इस घर में अल्लाह उसके रसूल का हुक्म चलना चाहिए। अब घर के कोई असूल ही नहीं होते, बाप का जो मूड है वो लोग देख रहे होते हैं, और एक वक्त आता है बाप रिटायर हो जाता है, बड़े भाईजान का कंट्रोल हो जाता है तो भाईजान का मूड देखा जाता है, वो क्या चीज़ पसंद है क्या नहीं, तो औरों को बस मालूम करना पड़ता है कि भाई अब ये क्या चाहते हैं। वरना अगर असूली बात कर ली जाए कि घर में बड़ा अल्लाह उसका रसूल है, अल्लाह उसके अहकामात के मुताबिक घर का मामला चलेगा, तो सबके लिए सहूलत हो जाएगी और ये मामला भी सबको पता रहेगा कि अब हम असूल से हट रहे हैं और ये जो काम अब घर में हो रहे हैं ये सही नहीं हो रहे। तो आप देखिए जरा कुरान में भी निज़ाम खिलाफत राशिदा का एक नक्शा खींचा गया, सूरह हज आयत नंबर 41 है, फरमाया अल्लज़ीना इमक्कन्नाहुम फिल अर्द, कि वो लोग अगर हम उन्हें तमक्कुन अता करें जमीन में, हुकूमत अता करें उन्हें, तो वो क्या करेंगे, नंबर एक अकामुस्सलाह, तो वो नमाज कायम करेंगे, वातवुज़्ज़का, और वो ज़कात अदा करेंगे, व अमरू बिल मारूफ, और वो भलाई का हुक्म करेंगे, व नहू अनिल मुनकर, और वो बुराइयों से मना करेंगे, वलिल्लाहि आकिबतुल उमूर, अल्लाह के हाथ में तमाम मामलात का अंजाम कार। तो असल में ये देखें चार काम हैं जो खुलफाए राशिदीन ने किए और जो तकाजा होता है कि जो भी साहिब इख्तियार हो वो ये काम करे। एक तो अल्लाह से ताल्लुक का निज़ाम है नमाज का, पांच वक्त की नमाज खुद भी पढ़ें, घर वालों को भी तलकीन करें, नफिल नमाजें घर में पढ़ें ताकि बच्चों को भी पता चले कि ये कोई करने वाली चीज़ है और इसकी बड़ी ज़रूरत है। इसी तरह दूसरा ये कि ज़कात का, ज़कात से अब ये इंसानों के हकूक है जो अल्लाह ने रखे, तो ज़कात इंशाअल्लाह अदा करेंगे तो सदक़ात खैरात की भी तौफीक होगी और नफली तौर पर भी जो अल्लाह के राह में खर्च करने का मौका होगा। फिर तीसरा काम है भलाइयों का हुक्म देना, ये पूरे घर का माहौल होना चाहिए कि भली बातों का एक दूसरे को तलकीन की जाए, और ये पूरा माहौल बनाना पड़ेगा कि बुराइयों से रोकना। अब बच्चों की तरबियत कैसे होगी, वो देखेंगे घर में क्या चीज़ पसंद की जा रही है, क्या चीज़ नापसंद की जा रही है, अब्बू किस बात पर नाराज़ होते हैं, किस बात पर राज़ी होते हैं। तो अब्बू नाराज़ हो रहे हैं कि जूता सही तरह नहीं उतारा या टीवी बहुत लंबा देख लिया, लेकिन इस पर नाराज़ नहीं हो रहे कि नमाज छूट गई है या आज कुरान नहीं पढ़ा है या झूठ बोला है। तो हमें जो है ये इन सारी कामों का ख्याल करेंगे तो इंशाल्लाह एक तरबियत वाला माहौल होगा और ये कि हम और हमारा पूरा घराना जो है वो आखिरत में कामयाबी की फिक्र करेगा। तो तंजीम इस्लामी में तो हम अपने साथियों से कहते हैं घरेलू उसरा बनाएं, उसरा ख़ानदान को कहते हैं, उनकी तालीम का सिलसिला रखें, उसमें ये कि तिलावत और तर्जुमा हो जाए, एक बच्चा तिलावत करे, दूसरा वो आयात का तर्जुमा कर ले, फिर ये कि सीरतुन्नबी का मुताला हो, सबसे बड़े मोहसिन हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारी, उन्होंने क्या क्या कुर्बानियाँ दी, हम तक जो दीन पहुँचा है वो उन्हीं के तवस्सुत से, तो उनकी ज़िंदगी का एक मुताला हो। फिर सीरत सहाबा और सहाबियात का मुताला, क्योंकि बच्चे जो है वो अपने हीरोज चूज करते हैं, क्योंकि हमने उन्हें दीन तो सिखाया नहीं तो उनके हीरो बन जाते हैं कोई फिल्म एक्टर या एक्ट्रेस या कोई खिलाड़ी, तो हालांकि ये कोई हीरो बनाने वाले नहीं है, असल हीरो तो अंबिया कराम है, सहाबा कराम है, सहाबियात हैं। तो उनकी ज़िंदगी का मुताला होगा, उसका जिक्र घरों में होगा, तो बच्चे जो है उन्हें अपना हीरो बनाएंगे, अपना आइडियल बनाएंगे, अपने आप को उसके मुताबिक ढालने की कोशिश करेंगे। इसी तरह आदाब ज़िंदगी सिखाए जाएँ, भी खाने के क्या आदाब हैं, सोने के क्या आदाब हैं, मेहमान आ जाए तो क्या आदाब हैं, बाथरूम जाने के क्या आदाब हैं, तो ये हम सिखाएंगे तो आएगा। तो इस सब का घर में एक मामला होना चाहिए। तो आप देखें कुछ बड़े बड़े रिश्ते हैं उनका अदब और एहतराम, उसमें वालदैन, कुरान हकीम में कम अज़ कम पाँच मुकामात हैं जहाँ अल्लाह ताला ने अपने हक़ के बाद वालदैन के हकूक़ बयान किए, उसमें सूरह बकरा की आयत नंबर 83 है, सूरह निसा आयत नंबर 36, सूरह अनाम आयत नंबर 51, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23-24 और सूरह लुकमान आयत नंबर 13-14। और जो हमें दीनी तालीमात से मिलता है कि वालदैन के हकूक़ क्या है, इसके लिए अलहदा इस्तलाह है बिद्रुल वालदैन, तो वालदैन के साथ भलाई करना, ये बाकायदा दीन की एक इस्तलाह है। वालदैन के हकूक़ में ये है कि दिल से उनका अदब और एहतराम किया जाए, नंबर दो माल और जान से उनकी खिदमत की जाए, नंबर तीन शरीयत के दायरे के अंदर अंदर उनकी इताअत, शिरकिया कोई हुक्म दे तो नहीं, ख्वाहिश को ऊपर रखा जाए, उनकी इताअत की जाए, काबिल हो, वरना ये कि पढ़ें। अब तो यह कि दुआसियत और अहद को मुमकिन हद तक पूरा किया जाए, दुआ इस्तग़फ़ार की जाए, और नंबर सात और مزید یہ کہ خود ایک نیک اور صالح زندگی گزار کر اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا جائے۔ جیسے ہماری خواہش ہے کہ ہماری اولاد نیک اور صالح ہو، ہمارے لیے ہماری اولاد دعائیں کرے، ہمارے لیے ہماری اولاد صدقہ جاریہ بن جائے، تو خود ہم بھی تو اپنے والدین کے لیے ایسا بنے جیسے ہم اپنی اولاد کے لیے چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دیگر رشتے ناتے ہیں، جیسے میں نے کہا ددیال اور ننیال پوری، یہ بڑے قریبی رشتے ہوتے ہیں، انہیں نبھانے کا حکم ہے۔ اور اس حوالے سے بھی قرآن حکیم میں کم از کم 9 مقامات ہیں جہاں رشتے داروں کو ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا گیا اور ان رشتوں کو نبھانے کی تلقین کی گئی۔ اس میں سے ایک سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 میں کہا گیا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور رشتے داروں کو ان کا حق دو، وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور اسی طرح مسکینوں کو اور مسافروں کو بھی۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطع رحمی یعنی تعلقات توڑ لینا، رشتے داری نہ نبھانے پر بڑا جو ہے وعید فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا لا يدخل الجنة قاطع، قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناتے توڑ دینے والا، انہیں نہ نبھانے والا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو بہت واضح الفاظ ہیں۔ پھر صلہ رحمی کی حقیقت کیا ہے؟ بخاری شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلے میں صلہ رحمی کرنے والا حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا نہیں، یعنی اگر باقی رشتے دار اچھی طرح ملتے ہیں تو ہم بھی اچھی طرح ملیں، وہ نہیں پوچھ رہے تو ہم بھی نہیں پوچھ رہے، وہ نہیں بلاتے ہم بھی نہیں بلاتے، یہ طریقہ نہیں ہے صلہ رحمی کا۔ بلکہ آپ نے فرمایا کہ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب قطع رحمی کی جائے تو وہ صلہ رحمی کرے، یعنی لوگ اس کے دیگر رشتے دار اس کے حقوق نہ دیں لیکن وہ ان کے حقوق دے، وہ اسے دھتکاریں لیکن وہ دیں ان کا خیال کریں، وہ اس کا نقصان کریں لیکن یہ ان کا فائدہ پہنچائے۔ تو یہ اصل صلہ رحمی کہ رشتے دار چاہے ہمارا حق ادا کریں یا نہ کریں، ہم ان کے حقوق ادا کرتے رہیں۔ صلہ رحمی کی فضیلت کیا ہے؟ بخاری شریف کی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کی روزی میں کشادگی اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ تو ہر ایک چاہ رہا ہے، آج تو لاکھوں بھی کم پڑ رہے ہیں اور تنگ دستی ہر ایک محسوس کر رہا ہے، اور جو مہنگائی آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے ہر ایک اس کا احساس کر رہا ہے۔ تو ایک طریقہ یہ کہ اس سے بچنے کا، وہ یہ کہ صلہ رحمی کی جائے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے گویا ایسے شخص کی روزی میں کشادگی پیدا فرما دیں گے۔ پھر ہم میں سے سبھی چاہتے ہیں کہ ایک اچھی عمر ملے، تو یہ بھی ایک جو ہے فضیلت ہے کہ صلہ رحمی کرنے والے کی عمر میں گویا اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرما دیتا ہے۔ پھر قریبی رشتہ داروں میں شوہر اور بیوی، اور ان کے لیے جو قرآن تشبیہ دیتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 187 میں ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی یہ میاں بیوی کا رشتہ یہ ایک دوسرے کے لیے لباس کے مانند، اور لباس ہم جانتے ہیں کہ وہ انسان کی زینت کا بھی باعث ہے، اس کے عیوب کو چھپانے کا بھی ذریعہ ہے، پھر یہ کہ وہ ایک اطمینان کا بھی ذریعہ ہے۔ تو اسی طرح یہ رشتہ بھی، اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں، اس تشبیہ پر جتنا غور کیا جائے اتنی حکمتیں جو ہے مزید جو ہے وہ سمجھ آتی ہیں۔ پھر یہ بھی کہ بعض دفعہ لباس بڑا خوبصورت لگتا ہے، ہم لے آتے ہیں لیکن جب پہنتے ہیں تو آستین تھوڑی سی لمبی ہے اور پیٹ سے تھوڑا سا تنگ ہے، تو کیا کرتے ہیں، اسے اٹھا کے پھینک نہیں دیتے، پھر اسے کچھ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے مطابق ہو جائے، کچھ آستینیں چھوٹی کر لیں، لیکن اگر کپڑا زیادہ نہیں ہے کہ چوڑائی بڑی کی جائے تو اپنا پیٹ کم کر لے آدمی تھوڑا سا، تو کسی طرح ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ تو میاں بیوی بھی اسی طرح کوشش کریں، آئیڈیل شوہر آئیڈیل بیوی یہ صرف خیالوں میں ہی ہوتی ہے، حقیقت میں تو جو ہے کچھ چیزیں ہمیں پسند آئیں گی، کچھ چیزیں پسند نہیں بھی آئیں گی، تو ایک دوسرے کی گنجائش کرنی چاہیے اور جو ہے اس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو قبول کرنا چاہیے۔ بیویوں سے متعلق جو حکم باری تعالیٰ ہے سورہ نساء آیت نمبر 19، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَآشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ زندگی گزارو بھلے طریقے سے۔ یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے کہ ساری مسکراہٹیں اور سارے اخلاق باہر کے ہیں، اب یہ تو پروفیشنل ہو گیا نا مسکرانا اور بات کرنا، باقی گھر آتے ہی جو ہے وہ چہرے پر ایک سنجیدگی ہے اور جو ہے وہ ایک روب ہے اور ڈانٹ ڈپٹ ہے، تو اور سارے ماحول کا غصہ جو پورے دن سنتا آیا ہے وہ آ کر بیوی بچوں پر نکال دیتا ہے، تو یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ بیویوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارو۔ آشروہن بالمعروف، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کرہتموہن، اگر تمہیں وہ ناپسند ہو فآسا ان تکرہوا شیئا، تو ممکن ہے تم کسی شے کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بنا دیا تمہارے لیے بہت بڑی خیر کا معاملہ۔ تو ہمیں بیویوں کی کوئی باتیں اگر پسند نہیں ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ان پر اب توجہ نہیں جاری اور جو ہمارے لیے بڑی خیر کا معاملہ ہے۔ اکثر ہوتا ہے، ابھی بھی کل پرسوں ایک فون آیا کہ ایک صاحب نے غصے میں طلاق دے دی، اب رو رہے ہیں۔ تو بات وہی ہے کہ غصے ہی میں آدمی یہ کرتا ہے، لیکن پہلے اسے صرف برائیاں نظر آتی ہوتی ہیں، جب ایک دفعہ طلاق کا معاملہ ہو جاتا ہے پھر نظر آتا ہے کہ کیا کیا سہولتیں تھیں اور کتنا بڑا خیر تھا جو اس رشتے میں اللہ نے رکھا ہوا تھا، اور میں نے غصے میں آ کر سب ختم کر دیا اور اب پریشان ہے، تو پھر اس کا حل بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ نیک شوہر کی بھی اوصاف بیان ہو رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، خیرکم خیرکم لاہلی، لوگوں تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر والوں سے بہترین ہیں، وانا خیرکم لاہلی، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ تو اس کی تشریح کرتے ہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں خیرکم لاہلی سے مراد ہے کہ کسی آدمی کے لیے مناسب ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر والوں کے نزدیک سب انسانوں سے زیادہ پسندیدہ بن جائے، کیونکہ گھر والے اس کی بات مانتے ہیں، اس کی خواہش پورا کرنا چاہتے ہیں جن سے انہیں محبت ہوتی۔ وہ آدمی جو ہر وقت جو ہے وہ مصیبت کا باعث بنے اور جو ہے ڈانٹ ڈپٹی کرتا رہے، اس سے تو نفرت ہو جاتی۔ تو ایسا شخص جس سے نفرت ہو، اس کی خواہشیں پوری کرنے کا کسی کو دل نہیں ہوتا، اس سے تو چھٹکارا چاہنے کا دل ہوتا۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے کہ اگر گھر والوں کی تربیت کرنی ہے اور گھر والوں کے لیے بھلا انسان بننا ہے تو پھر جو ہے وہ نرمی کا معاملہ ہو اور یہ کہ ان کے دل جیتنے کا معاملہ ہو، لیکن شریعت کے اندر اندر۔ تو یہاں تک جو ہے تمہیدی باتیں کر کے اب کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنے کے سات سنہری اصول ہیں، میں اپنے اساتذہ سے سنے، ایک دو اصول ایک استاد سے ملے، ایک دو اصول ایک استاد سے ملے، تو ابھی موقع ملا تو میں نے انہیں جمع کیا تو تقریباً سات اصول بن گئے۔ ویسے میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں مزید بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ اصول ہیں کہ آدمی خود بھی مطمئن رہتا ہے اور کامیاب زندگی رہتی ہے اور خوش رہتا ہے وہ۔ تو اس میں نمبر ایک ہے رشتہ اور تعلق، ان میں فرق کرنا۔ قبول ہے کہنے سے رشتہ ہو جاتا ہے، شادی ہو گئی، دولہا نے کہا قبول ہے، اب وہ شادی شدہ ہو گیا، وہ بیوی ہو گئی، لیکن یہ رشتہ بنا ہے۔ آپ کو اطلاع دی جاتی ہے مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے، مبارک ہو بیٹا ہوا ہے، اس سے ایک رشتہ بنا ہے باپ اور بیٹی کا یا ماں اور بیٹے کا، لیکن تعلق بنانے سے بنتا ہے۔ یہ تو ایک دفعہ میں ایک جملے سے رشتہ بن گیا، لیکن تعلق بنتا ہے جب وقت دیا جاتا ہے، جب باتیں کی جاتی ہے، جب محبت کی جاتی ہے، جب عزت کی جاتی ہے، اور جب جو ہے وہ اعتماد کیا جاتا ہے، اعتماد دیا جاتا ہے، اس سے پھر تعلق بنتا ہے۔ اس کی بڑی مثالیں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی ازواج کو آپ کا انتظار لگا رہتا تھا، اگر کبھی تاخیر ہو جاتی تھی تو شکوہ کرتی تھی کہ آپ دیر سے کیوں ہیں، اور یہ کہ گھر میں آپ کے آنے سے ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی اور ایک رونق پیدا ہو جاتی تھی۔ آپ کی ازواج کہتی ہیں کہ آپ سب سے زیادہ مسکرانے والے ہوتے تھے اور گھر کے کاموں میں بیویوں کی مدد کرتے تھے آپ، تو یہ آپ کا طریقہ ہے۔ پھر صرف رشتے دار ہی نہیں، غیروں سے آپ کا ایسا مضبوط تعلق رہا ہے کہ ہمیں مثالیں جو ہے وہ اس سے حاصل کرنی چاہیے۔ اس میں آپ دیکھیں حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی میں اپنے گھر والوں سے بچھڑ گئے اور وہ آپ کی خدمت میں لائے گئے اور آپ کی گویا وہ خدمت کرنے لگے۔ ان کے والد صاحب جدائی میں بڑے رنجیدہ، اور انہوں نے کئی اشعار کہے اپنے بچے کی جدائی میں، اور ایک لمبے عرصے تلاش میں رہے، بالآخر انہیں پتہ چلا کہ ان کا لخت جگر مکہ میں، وہ اپنے بھائی کے ساتھ آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ بھائی یہ میرا بیٹا ہے اور آپ جو قیمت کہیں گے میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، بس اسے مجھے دے دیجیے۔ آپ نے کہا کہ میں تم سے ایک پیسہ بھی نہیں لوں گا، لیکن اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہے تو ایسے ہی چلا جائے، اور اگر میرے ساتھ رہنا چاہے تو اسے رہنے دینا۔ تو باپ اور چچا نے کہا اس سے اچھی کیا بات ہوگی۔ تو حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم انہیں جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، یہ جو آدمی ہے میرے والد ہیں اور یہ جو آدمی ہے یہ میرے چچا ہیں۔ تو آپ نے کہا یہ تمہیں لینے آئے، اب تمہاری مرضی ہے، چاہے تو اپنے والد اور چچا کے ساتھ اپنے گھر چلے جاؤ، چاہو تو میرے ساتھ رہو۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ باپ اور چچا حیران تھے، उन्होंने कहा क्या कह रहे हो, हम तुम्हारे घर वाले हैं, हम तुम्हें घर ले जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रहना मुझे इसमें फख्र है। तो ये असल में ताल्लुक की बात है ना, जो मोहब्बत जो अपनाइयत आपने दी वो तो हजरत जैद रजी अल्लाह तआला ने घर की जिंदगी को ठुकरा दिया उसके आगे। इसी तरह हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला ने की मिसाल है, कहां से चले ईरान से फारस से, धक्के खाते खाते एक तवील जिंदगी हक की तलाश में गुजारी, बिल आखिर मदीना पहुंचे और बिल आखिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना आए तो आपके हाथ पर वो ईमान लेकर आए। लेकिन रिश्ता नाता कोई नहीं था, इसलिए जब उनसे पूछते थे भाई आपका क्या ताल्लुक है, आबा अजदाद कौन थे, तो हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते थे कि मैं सलमान बिन इस्लाम हूं, यानी पीछे कौन रिश्तेदार, यहां कोई रिश्तेदार नहीं। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वो मोहब्बत दी, वो मजबूत ताल्लुक आपने कायम किया, आपने ऐलान किया कि सलमान मेरे अहले बैत में से, हालांकि कोई खूनी रिश्ता नहीं, लेकिन आपने कहा सलमान मेरे घर वालों में से। तो ये ताल्लुक की बात होती है कि वो ताल्लुक अगर आदमी इस पर काम करे से मजबूत बनाए तो खूनी रिश्तों से भी बढ़ जाता। फिर दूसरा काम आप देखें, शादी के बाद जो एक मासूम ख्वाहिश अक्सर जोड़े में पैदा होती है कि हमारा अपना एक घर होना चाहिए, असल में घर नहीं वो मकान की फिक्र कर रहे होते हैं, और अक्सर और बेशतर मकान बनाने के लिए घर की खुशियों को कुर्बान करना पड़ता है। तो हमें मकान और घर में फर्क समझना चाहिए। मकान बनता है ईंटों से, सरिये से, गारे से, सीमेंट से, और घर बनता है मोहब्बत से, दरगुजर से, चाहत से, एक दूसरे का ख्याल करने से। तो अब यहां पर तो आप देखें, हम DHA में रह रहे हैं, DHA फेज 8 में 300 गज का प्लॉट 3 करोड़ से 4 करोड़ का है, इतना ही पैसा लगेगा उसे बनाने में। तो एक आदमी जो 1 लाख कमाता हो वो कितना जमा करे कि घर बना सके आज। तो अगर फर्ज करें 1 करोड़ का भी किसी सबब में घर बनाता है वो, तो 1 लाख रुपए सालाना भी जमा करे तो 100 साल चाहिए 1 करोड़ जमा करने। और ये 3 करोड़ की जमीन ही खरीदनी है तो हर महीने आप करें कि 2 लाख भी जमा करें तो भी एक अच्छा खासा वक्त लगे, यानी ये 50-60 साल जमा करता रहेगा तो जाकर इस काबिल होगा। तो इससे बेहतर है कि हम मकान की जगह घर की फिक्र करें। घर बनाने में कुछ नहीं लगता, सिर्फ एक दूसरे का ख्याल, मोहब्बत, एक दूसरे के लिए वक्त निकालना, एक दूसरे को हौसला देना, एक दूसरे की गलतियों से माफ करना, दरगुजर करना, इससे जो है एक मकान जो है घर बन जाता है, चाहे वो किराए का ही मकान क्यों ना हो, लेकिन मोहब्बत हो तो वो बहुत खूबसूरत घर होता है। अजवाज मुतहरात के मकान बड़े छोटे थे, हाथ इस तरह करते थे दीवारों को लगता था, हाथ सर से ऊपर उठाते थे तो छत को लगता था। हजरत फातिमा तो जहरा रज़ियल्लाह ताला अन्हा का मकान बहुत छोटा था लेकिन तिलावत और जिक्र से मुअत्तर था, इखलाक और मोहब्बत का गहवारा था, तो उससे घर बनता है। ये ईंट गारे से घर नहीं बनता, उससे तो मकान बनता है। तो मेरे खुदा मुझे इतना तो मुअत्तबर कर दे, जिस मकान में मैं रहता हूं उसको घर कर दे। फिर ये कि जन्नत में मकान की फिक्र होनी चाहिए। दुनिया में अक्सर बेशतर लोगों की जिंदगी का हासिल वो एक घर होता है, और वो पता चलता है 60 साल 50 साल मेहनत की, पैसे जमा किया, अब अपने ख्वाबों का घर लिया, लेकिन घर में पहुंचते ही वापसी का वक्त आ जाता है और जहाज तैयार होता है और आखिरत का सफर शुरू हो जाता है, और बच्चे उस घर को बेचकर दोबारा उसी चक्कर में लग जाते हैं अपना अपना घर बनाने। तो मकान बनाने, असल में घर तो बन सकता है, मकान में बड़ा वक्त है। तो बहरहाल जन्नत में घर के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। अबी दाऊद शरीफ की रिवायत है, अबू उमामा बयान करते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ऐसे शख्स को जन्नत के अतराफ में घर की जमानत देता हूं जो हक पर होते हुए भी झगड़ा ना करे। तो आप हक पर हैं, दूसरा गलत है, लेकिन झगड़ा रफा दफा करने के लिए आप मामला खत्म कर देते हैं। तो ऐसे शख्स को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के अतराफ में घर की जमानत दे रहे हैं। फरमाया, ऐसे शख्स को जन्नत के वस्त में घर की जमानत देता हूं, बीचों बीच जन्नत के, जो मजाक के तौर पर भी झूठ बोलना छोड़ दे। झूठ ना बोले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में घर की जमानत दे रहे हैं। नंबर 3, आपने फरमाया, ऐसे शख्स को आला जन्नत में घर की जमानत देता हूं जो अपने इखलाक उमदा कर ले। अच्छे इखलाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, खंदा पेशानी मिलना, लोगों से ऐसे अंदाज से बात करना जो उन्हें अच्छा लगता है। इसी तरह तीसरा जो जोड़ा है वो ख्वाहिश और जरूरत है, इसमें फर्क करना चाहिए। ضرورتیں کبھی ختم نہیں ہوتی، انسان کی زندگی ختم ہو جاتی، وہ خواہشیں کبھی ختم نہیں ہوتی اور زندگی ختم ہو جاتی. اور بعض لوگوں نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا اصل ویژن بنا لیا اور زندگی کا مقصد بنا لیا. سورہ فرقان آیت نمبر 43 میں ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ارائیتا من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا، اپنا معبود بنا لیا، جو دل چاہتا ہے وہ کر رہا ہے. حالانکہ یہ تو خواہشیں ختم نہیں ہوتی. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسکوائر بنایا زمین پر، ایک لمبی لائن کھینچی اس سے، آپ نے کہا یہ موت ہے، اور یہ جو لمبی لائن موت سے آگے جا رہی ہے یہ خواہشات. تو موت آ جاتی ہے، خواہشات ختم نہیں ہوتی. تو اس لیے ہمیں ضرورتوں کو دیکھنا چاہیے، انہیں جائز طریقے سے پوری ہو سکتی ہیں تو ان کی فکر کرنی چاہیے، اور خواہشات کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. غالب کہتا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. بخاری شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم کے پاس سونے کی دو وادیاں سونے کی، تو وہ تیسرے کی خواہش کرے گا، ابھی بھی پیٹ نہیں بھرے گا اس کا، ابھی بھی لالچ ختم نہیں ہوگا. دو وادیاں سونے کی ہیں پھر بھی تیسرے کی فکر کرے گا. اور ابن آدم کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی بھرے گی. آج دیکھ لیں، کوئی بھی خوش نہیں ہے، کوئی بھی مطمئن نہیں. جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ ہے اسے اتنی زیادہ فکر لگی ہے. ایک آدمی دو وقت کی روٹی کو رو رہا ہے، وہ دوسرے کارخانے لگانے پر رو رہا ہے. ایک کارخانے سے اچھا خاصا گزارا ہو رہا ہے لیکن اس پہ بس نہیں ہے، اسے ایک اور جو ہے انڈسٹری جو ہے وہ لگانی ہے. تو یہ تو ضرورتیں پوری ہوں گی نہیں، یعنی خواہشیں پوری نہیں ہوں گی. ضرورت اور خواہش میں فرق کیا ہے؟ پانی پینا یہ ضرورت ہے یا خواہش ہے؟ پانی ضرورت ہے، اور جوس پینا یہ خواہش ہے. اسی طرح آپ دیکھیں، روٹی کھانا یہ ضرورت ہے خواہش ہے؟ یہ ضرورت ہے. پیزا کھانا، بوفے لنچ کھانا، یہ کیا ہے؟ یہ خواہش ہے. تو ہمیں ضرورتوں تک رہنا چاہیے، اس میں فرق کرنا چاہیے، ضرورت کیا ہے، خواہش کیا ہے. جائز ذریعے سے جو ضرورتیں پوری ہو جائیں وہ بہت ہیں، اور یہ کہ باقی ناجائز خواہشوں کو بھی پورا کرنے پر آج لوگ لگے ہوئے ہیں، اس کے لیے دیکھتے نہیں ہیں کہ طریقے کیا ہے، مال کہاں سے آ رہا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا. حرام کے اثرات حرام ہی ہوتے ہیں، برے ہی ہوتے ہیں، اور حلال کا اثر بھی اچھا ہوتا ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو اس کا فکر کرنا چاہیے، لیکن وہ خواہشیں ہی کم نہیں ہوتی. اس لیے مرزا عبد القادر بیدل شاعر گزرے، وہ کہتے ہیں، حرص کان نیز بیدل ورنہ اسباب جہاں، آچے ماں درکار داریم اکثر درکار نیز، کہ میری حرص قناعت نہیں کرنی. ورنہ زندگی گزارنے کے لیے جتنی چیزیں چاہیے تو وہ تو موجود ہی ہوتی ہیں، لیکن حرص قناعت نہیں کرتی، اور آدمی اور لگا رہتا ہے. دیکھیں زندگی گزارنے کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان کتنا بڑا تھا، آپ کی ازواج کے مکان کتنے، ایک ایک کمرہ تھا، چھوٹے چھوٹے اس میں زندگی گزر جاتی. ہم بھی اگر 2000 گز کے بنگلے میں رہ رہے ہیں تو سر تو ایک ہی، یعنی زندگی تو ایک ہی کمرے میں گزر ہی ہوتی، ایک باتھ روم چاہیے، کچن چاہیے، باقی 2000 گز یوں ہی پڑا رہ جاتا ہے. اگر 100 جوڑے بھی خریدے ہوئے تو تن پر تو ایک ہی کا استعمال ہوتا ہے، 4 گاڑیاں بھی رکھی ہوئی ہیں تو استعمال تو ایک ہی ہو رہی ہے، بیٹھیں گے تو ایک میں. تو آدمی سمجھتا ہے کہ یہ میری ضرورتیں ہیں، لیکن وہ اس کی ضرورتیں نہیں ہوتی، وہ خواہشات ہوتی ہیں. اب تو دنیا نے اسے ریئلائز کیا ہے، منیملزم کا کانسیپٹ صرف مسلمانوں میں نہیں رہا، غیر مسلموں میں بھی آیا کہ کم سے کم پر گزارا کیا جائے، کم سے کم ویسٹ کیا جائے، جتنے یہ ریسورسز ہیں یہ لمیٹڈ ہیں، انہیں ایسے ہی ضائع کرنا یہ فائدہ نہیں دیتا. حدیث میں آتا ہے کہ دریا کے کنارے بھی جو ہے بیجا پانی ضائع کرنا اسراف ہے، حالانکہ دریا میں تو پانی بہتا ہی جا رہا ہے، اس وقت بھی کہا کہ اسے جو ہے بیجا استعمال نہ کیا جائے. تو خواہش کو پیچھے رکھا جائے، ضرورت کو آگے کیا جائے. آج حالت یہ ہے کہ والد صاحب کہہ رہے ہیں پانی، لیکن اولاد کہتی ہے پہلے میں اپنی خواہش پوری کر لوں، پہلے میں کولڈ ڈرنک پی لوں، جوس بنا لوں اپنا، پھر دیکھوں گا والد کو. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اپنی ضرورت کو پیچھے کریں اور والدین کی خواہش کو آگے کریں، لیکن حالت یہ ہے کہ اپنی خواہشیں آگے ہیں اور باقیوں کی ضرورتیں بھی پیچھے کی ہوئی ہیں. پھر چوتھا اصول، مادی اور غیر مادی ضرورتوں میں فرق کرنا چاہیے، مٹیریلسٹک نیڈس اور نان مٹیریلسٹک نیڈس. اور جو مٹیریلسٹک نیڈس کیا ہے، ان کی مثال کیا ہے، لیپ ٹاپ دے دیا اولاد کو، آئی پوڈ دے دیا، آئی پیڈ دے دیا، آئی فون دلا دیا، یہ جو چیزیں جو پیسے سے خریدتے ہیں یہ مادی چیزیں ہیں، ہم سمجھتے ہیں ان سے لوگ خوش ہو جائیں گے، لیکن زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے غیر مادی چیزوں سے، وہ ہوتا ہے محبت، وقت دینا، ساتھ دینا۔ آپ کو بھی زندگی میں ذرا غور کریں اپنے ماضی پر، تو والد صاحب نے کوئی قیمتی چیز دی تھی وہ یاد ہے؟ یا والد صاحب کے ساتھ کبھی اچھا وقت گزارا تھا، ان کے ساتھ کہیں گئے تھے، بیٹھے تھے، بات چیت ہوئی تھی، وہ یاد ہے؟ تو اصل میں یہ جو میٹیریلسٹک چیزیں ہیں، ان سے زیادہ نان میٹیریلسٹک چیزیں جو ہے وہ انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور خوشی کا تعلق مادی ضرورتوں سے بالواسطہ ہے، اور غیر مادی ضرورتوں سے جو ہے وہ براہ راست ہے۔ تو بجائے اس کی فکر کرنے کی کہ زیادہ پیسے کا مہنگا تحفہ دیا جائے، زیادہ قیمتی تحفہ ہوتا ہے محبت دینا، عزت کرنا، وقت دینا، بات چیت کرنا۔ اس کا وقت نہیں ہے والدین کے پاس، دو چار جملے ہوتے ہیں، اسکول کیسا چل رہا ہے، امتحان میں کیا کیا، تو یہ ٹیوشن جا رہے ہو نہیں جا رہے، بس اس سے زیادہ بات چیت ہی نہیں ہے۔ گھر میں بھی آتے بیگم سے یہی دو چار جملے، کھانے میں کیا ہے، یا کسی کا فون آیا، کوئی آیا گیا، بس یہ دو چار جملے رٹے رٹائیں جو روزانہ ہو رہے ہیں۔ ورنہ بیٹھے وقت دیں، ان کا سنیں، اپنا بتائیں۔ شریک حیات ہے، اسے صرف شریک کمرہ بنایا ہوا ہے، تو اسے شریک حیات بنائیں، ڈسکس کریں، وہ تو سب سے قیمتی دوستوں میں سے ہونا چاہیے۔ پھر پانچواں اصول ہے مزہ اور خوشی۔ مزہ جو ہے وہ ایک سینسری تجربہ ہوتا ہے، یہ جب ہم کوئی چیز مزے کی کھاتے ہیں، چاکلیٹ کھا لی، کولڈ ڈرنک لے لی، آئس کریم کھا لی، کوئی اچھا بوفے ڈنر کر لیا، تو اس میں یہ ٹیسٹ بٹ سے اس کی سنسیشن دماغ تک جاتی اور دماغ اسے پرسیو کرتا ہے، یہ سینسری پرسیپشن ہوتا ہے۔ اچھا لباس، اچھی گاڑی، کمفرٹیبل صوفہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سینسری، اس کے تھرو ہمیں ایک جو ہے مزہ دیتی ہیں، لذت دیتی ہیں، لیکن خوشی اس کا نام نہیں ہے۔ خوشی دینے سے ملتی ہے، اور لوگوں کو جو ہے ان کے حقوق ادا کرنے سے ملتی ہے، اور یہ نان سینسری جو ہے ہوتی ہے، یہ ایک روحانی تجربہ ہوتا ہے۔ تو مزہ لے کر آتا ہے، سمیٹ کر آتا ہے، اور خوشی دے کر آتی ہے، اور لوگوں کو ان کے گویا انہیں عطا کر کے حاصل ہوتی ہے۔ سیرت میں ہمیں واقعہ ملتا ہے، ہجرت کا سفر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، چند بکریاں نظر آئیں، چرواہے سے اجازت لے کے ایک بکری سے دودھ نکالا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دودھ پی رہے تھے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اندر سے خوشی ہو رہی تھی۔ تو خوشی دیکھ کر ہوتی ہے، یعنی وہ دودھ خود ہی پی لیتے تو مزہ آتا، لیکن خوشی کچھ اور چیز کا نام ہے۔ تو خوشی ایک روحانی تجربے کا نام ہے۔ اسی طرح چھٹا جوڑا ہے توقع اور امید۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم نے بڑی بڑی امیدیں باندھی ہوتی ہیں اپنے گھر والوں سے، بیٹا تو جب کمانے لگے گا تو پوری تنخواہ میرے ہاتھ میں رکھے گا، وہ سب سے پہلے میرے ہی گاڑی کو سیکھ کرائے گا، تو یہ اس طرح کی بڑی بڑی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں۔ پھر وہ پوری نہیں ہوتی تو بچے سے ناراضگی ہو جاتی ہے، غصہ آتا ہے، پھر کوئی امید نہیں رہتی، پھر ہم کہتے ہیں تو یہ تو ایسا نالائق ہے، مجھے کوئی امید نہیں رہی اس سے۔ لیکن اصول یہ ہے کہ بغیر ناراض ہوئے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، یعنی بغیر ناراض ہوئے کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے، ہاں اچھی امید برقرار رکھنی چاہیے۔ تو توقعات یا ایکسپیکٹیشنز نہیں ہونی چاہیے، البتہ ہوپ ہونی چاہیے کہ میری اولاد ہے، میرا خیال کرے گی، لیکن اس میں ایکسپیکٹیشنز بہت بڑھا لینے سے آدمی کو خود ہی نقصان ہوتا ہے۔ اس کی ایک عظیم مثال تو سورہ انفال ہے، غزوہ بدر کے موقع پر مال غنیمت آیا، اور پہلا موقع تھا، اور اس میں صحابہ تھے کہ اب یہ کیسے تقسیم ہوگا، لیکن سورہ انفال کی پہلی آیت میں ساری ایکسپیکٹیشنز ختم کر دی گئیں۔ کہا گیا یسالونک عن الانفال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت تو سارا کا سارا اللہ اس کے رسول کے لیے، فتق اللہ واسلہ ذات بینکم، اور تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، آپس کے معاملات کو درست رکھو، واطع اللہ و رسولہ، اور اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ پھر آگے جا کر آیت نمبر 41 میں کہا کہ مال غنیمت میں سے 1/5 اللہ اس کے رسول کا ہے، اور باقی 4/5 جو ہے وہ پیدل آدمی کو ایک ملے گا، جو سواری ساتھ لایا اسے ڈبل حصہ ملے گا۔ لیکن شروع میں کہا کہ مال غنیمت تمہارا نہیں ہے، سب اللہ کے لیے۔ تو بات وہی ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو ہماری غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم بڑی بڑی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، بڑی بڑی ایکسپیکٹیشنز جو ہے لگا لیتے ہیں، پھر وہ پوری نہیں ہوتی ہیں تو ہم ہرٹ ہوتے ہیں۔ البتہ یہ نہیں کہ ناراض ہو کے بالکل ہی جو ہے مایوس ہو جائیں کسی سے، وہ ایک نیگیٹو جذبہ ہے، ناراض نہیں ہونا چاہیے، بغیر ناراض ہوئے بس زیادہ لمبی لمبی توقعات نہیں رکھنی چاہیے. اس لیے آتا ہے کہ نہ ہو نومید, نومیدی زوال علم و عرفا ہے, امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. اور پھر یہ آخری جوڑا, یعنی ساتھ میں نے کہا تھا گولڈن رولز ہیں ٹو لیو اے ہیپی لائف, اس میں ساتویں حوث اور محبت, اس میں بھی فرق سمجھنا چاہیے. جو حوث رکھتا ہوتا ہے اسے دوسرے کی, اپنے محبوب کا کوئی فکر نہیں ہوتی, اس کی عزت کا کوئی پاس نہیں ہوتا, بس اپنی خواہش پورا کرنا یہ اس کا جذبہ ہوتا ہے. جبکہ جو محبت کرتا ہے اسے محبوب کی عزت کا بڑا پاس ہوتا ہے, اس کا ایک احترام ہوتا ہے, اس کی ایک چاہت ہوتی ہے. تو اس میں فرق کرنا چاہیے, حوث اچھی چیز نہیں ہے, محبت اچھی چیز ہے. بعض دفعہ آدمی کو خیال ہوتا ہے کہ میں تو صرف گھر والوں کی ایک ضرورت ہوں, میں تو اے ٹی ایم مشین ہوں, بس ہر مہینے لا کے پیسے دے دوں, اس کے بعد میری کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اگر یہ فیلنگ پیدا ہو رہی ہے یہ نیگیٹو فیلنگ ہے, یعنی یہ محبت نہیں ہے, بس حوث ہے کہ خواہشیں پوری کرنے کا ذریعہ باپ کو بنایا ہوا ہے, یا ماں کا کام صرف گھر میں دیکھ بھال کرنا اور کھانا پکا دینا اور باقی چیزوں کو صحیح رکھنا ہے, باقی ماں سے کوئی سروکار نہیں. تو یہ فیلنگ اگر گھر والوں میں آ رہی ہے یہ پازیٹو فیلنگ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے ہم حوث میں لگے ہوئے ہیں. محبت کیا ہوتی ہے کہ احساس ہوتا ہے کہ جو ہے لوگوں کو میری ضرورت ہے, اس سے آدمی ایک خوشی اور اطمینان محسوس کرتا ہے, اور محبت رشتوں کو بلندی عطا کرتی. اور آپ دیکھیں یہی جو عشق کے مجازی ہے یہ عشق کے حقیقی تک لے جاتا ہے. تو اصل میں والدین سے اگر محبت ہوتی ہے وہ فطری اور روحانی محبت ہوتی ہے. جب آدمی ریئلائز کرتا ہے کہ والدین نے کتنی میرے لیے قربانیاں کی اور کتنا میرا خیال کیا, جتنی ریئلائزیشن زیادہ ہوتی ہے اتنی چاہت اور محبت اندر سے آتی. اسی طرح ہمارا سب سے بڑا محسن اللہ ہے, اور عبادت کی بھی اصل چیز وہ اللہ سے محبت کا جذبہ ہے. یعنی والدین کو جب آدمی اپنا محسن سمجھتا ہے, ان کے پاؤں دباتا ہے, ان پر پیسہ خرچ کرتا ہے, ان کی مدد کرتا ہے, ان کے سامنے سر جھکاتا ہے, لیکن جب وہ اللہ کو اپنا سب سے بڑا محسن سمجھتا ہے تو اب اللہ کا کیا کرے, اللہ کے پیر تو نہیں دبا سکتا, اللہ کو ہمارے مال کی حاجت نہیں ہے, تو اب کیا کرا جائے؟ تو اللہ کے سامنے ادب سے کھڑا ہوا جائے, اللہ کے سامنے رکوع کیا جائے, اللہ کے سامنے سجدہ کیا جائے, یہ بھی محبت کے اظہار کا ذریعہ. اللہ کے گھر کا حج کیا جائے, اس کے گھر کے پھیرے لگائے جائے اللہ کی رضا کے لیے. تو اصل میں یہ محبت کا جذبہ ہے جو انسان کو عبادت تک لے جاتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں ان اصولوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور محبت کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہوش محبت سے کام لینا چاہیے بجائے جوش محبت. یعنی یہ بھی معاملہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کی ایکسپیکٹیشنز کو کچھ زیادہ اونچا نہ کر دیں, بلکہ ان کی ایکسپیکٹیشنز کو نیچے رکھنا چاہیے. ہاں جب موقع مل جائے تو آدمی کر دے. جیسے ابھی سے پلان کر لیا کہ اس دفعہ گرمیوں کی چھٹی میں مری جائیں گے, پتہ چلا آفس کا کام اتنا ہو گیا مری جانے کا موقع نہیں ملا, ملیر لے گئے ماموں کے پاس, تو وہ ملیر جانا تو بالکل پسند نہیں آئے گا انہیں. تو اس لیے ان کی ایکسپیکٹیشن اونچی نہ رکھی جائیں, بلکہ اپنے جن لوگوں سے محبت ہے ان کی ایکسپیکٹیشنز لو رکھی جائیں, پھر اللہ موقع دے تو جو کر سکتے کر دیں. تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. کامیاب زندگی گزارنے کے ساتھ اصول میں نے بتائیں, رشتہ فوری بن جاتا ہے لیکن تعلق بنانے سے بنتا ہے. نمبر دو, مکان کی جگہ گھر بنانے کی فکر کرنی چاہیے. ہستے بستے گھر کو مکان کی نظر نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا اپنا مکان ہونا چاہیے. جہاں رہ رہے ہو وہ گھر ہی ہے, اور خوشیاں جو ہے وہ گھر بناتی ہیں, افراد سے گھر بنتا ہے, مٹی سے اور کنکر اور اینٹوں سے گھر نہیں بنتا. پھر خواہش اور ضرورت میں فرق کرنا چاہیے. ضرورتیں اللہ پوری کر رہا ہے, حلال طریقے سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. خواہشیں تو کسی کی پوری نہیں ہوئی, فرعون اور نمرود کی خواہشیں بھی پوری نہیں ہوئی. اسی طرح ضرورت میں بھی مادی اور غیر مادی ضرورتوں میں فرق کرنا چاہیے. مادی ضرورت پیسے سے خریدی جاتی ہے, غیر مادی ضرورت میں پیسہ نہیں لگتا, وہ تو محبت سے اور فکر سے اور جو ہے قربت سے پوری ہوتی ہے. پھر مزہ اور خوشی میں بھی فرق کرنا چاہیے. پیسے سے مزہ خریدا جا سکتا ہے, خوشی نہیں. خوشی تو ایک روحانی جذبہ ہے, اور خوشی لوگوں کو دے کر ان کی خدمت کر کے حاصل ہوتی ہے. پوری عوام سے پیسہ ہتھیا کر خوشی نہیں ملے گی, لذت مل جائے گی, بڑی گاڑی آ جائے گی, بڑا مکان آ جائے گا, لیکن خوشی نہیں خریدی جا سکتی. خوشی تو لوگوں کو دے کے ملتی ہے. پھر یہ کہ توقع نہیں رکھنی چاہیے, ہاں امید ضرور برقرار رکھنی چاہیے, امید نہیں چھوڑنی چاہیے. اور آخری بات, حوث نہیں بلکہ محبت کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.